حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں سے کچھ احادیث سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے اس سلسلے کے اندر، یعنی مکمل سلسلے کے اندر، ہم 40 حدیثیں بیان کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ 40 حدیثیں بیان کرنے کی وجہ پچھلے سلسلوں میں بیان کی جا چکی کہ اس کی فضیلت چونکہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جو 40 حدیثیں میری امت تک ان کے دین کے معاملوں میں پہنچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل بروز قیامت علماء اور فقہا کے زمرے کے اندر اٹھائے گا، ان کے گروہ میں اٹھائے گا۔ تو اسی لیے 40 حدیثیں یہاں پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے جو چوتھی حدیث ہے، الحدیث الرابع، جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، حدیث پاک بھی سنی تھی، اس کا ترجمہ، اور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول، کچھ علم کی باتیں علماء کی کتابوں سے سننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ حدیث پاک یہ تھی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انسان کی تخلیق کے بارے میں، کہ تم میں سے ہر ایک کا جو مادہ خلقت ہوتا ہے وہ 40 دن تک اس کے ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ خون کے ایک لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، خون کے ایک حصے کی طرح ہوتا ہے، ٹکڑی کی طرح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پھر قرآن پاک کے مطابق جو ہے وہ گوشت ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر ایک اس کو نئی خلقت دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ابتدائی 3 اسٹیپ، 3 مرحلے بیان کیے ہیں، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور فرشتہ اس کے لیے 4 باتوں کو لکھتا ہے، کہ اس کے رزق کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ رزق کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، کیسے کمائے گا، حلال ہوگا، حرام ہوگا، یہ تمام باتیں وہ لکھتا ہے۔ اس کی مدت حیات کو لکھتا ہے کہ کب تک اس نے زندہ رہنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے عمل کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے، اور یہ لکھا جاتا ہے کہ آخرت میں یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس بات کو لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کی گفتگو ہم اپنے پچھلے سلسلے کے اندر کر چکے، اور اسی حوالے سے کچھ آگے حدیث پاک میں یہ بیان کیا کہ جب یہ تمام کی تمام باتیں لکھ دی جاتی ہیں تو کوئی ایک شخص، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم میں سے کوئی ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو کتاب اس پر سبقت کرتی ہے، تو پھر وہ اہل نار کے عمل کرنے لگتا ہے، فیدخلھا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور کوئی شخص جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان ابھی ایک گز کا فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ جنتیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو مسئلہ تقدیر بھی کہتے ہیں، اور تقدیر کے حوالے سے بھی پچھلے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کچھ سعادت حاصل کی تھی۔ تقدیر کا معنی بیان کیا تھا کہ تقدیر کہتے کس کو ہیں، کہ تقدیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں جو ہمارے یہاں پر ایک مفہوم، ایک سوچ بنا لی گئی کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھ دیا گیا اس لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ویسا ہی ہم کریں گے جو لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ تقدیر کا مفہوم یہ نہیں۔ تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا کہ بندے نے کیا کیا کرنا ہے، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، پھر اس کے مطابق اس نے لکھ دیا۔ اب جو بندے نے کرنا تھا اسی کے مطابق وہ یہاں کائنات کے اندر دنیا میں آ کر کر رہا ہے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں، بلکہ بندے نے جو کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے اپنے علم سے جانتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کو اللہ نے لکھ دیا، اب اسی کے مطابق بندہ کام کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ میں نے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کسی طرح بھی محروم نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، اس کے لیے کوئی راہ ایسی نہیں چھوڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عذر پیش کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جسم سالم عطا کیا، اس کو سوچنے سمجھنے کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور ساری باتیں میں نے قرآن کی روشنی میں، سورہ دہر کی روشنی میں، سورہ بلد کی روشنی میں بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم عطا فرمایا، جس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے ہوئے لطفے کے ساتھ پیدا کیا، نبتلی ہی تاکہ ہم اس کی جانچ کریں، فجعلناہ سمیعاً بصیراً، تو ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکراً واما کفوراً، اور ہم نے اس کو راہ دکھا دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ان میں سے بعض تو شکر کرنے والے ہیں، یعنی نیکی کی راہ کو اختیار کر کے شکر ادا کرتے ہیں، واما کفوراً، یا اور بعض ان میں سے جو ہیں وہ ناشکر ہیں، یعنی برائی کی راہ اختیار کر کے ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا مضمون سورہ بلد کے اندر بھی بیان کیا ہے، اس کو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے ان تمام باتوں کو واضح کر دیا ہے، اب انسان کے سامنے نیکی کا راستہ بالکل موجود ہے، انسان چاہے تو اس کو اختیار کرے اور اس کو اختیار کر کے جنت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان مجبور ہے، لہذا وہ عمل کرے نہ کرے اس کے لیے برابر ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ ما من نفس منفوسۃ الا وقد کتب اللہ مکانہا من الجنۃ والنار والا قد کتبت شقیۃ او سعیدۃ، یعنی کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس نے آنا ہے مگر یہ کہ اللہ نے اس کا مکان جو ہے وہ جنت میں لکھ دیا ہے اور جہنم کے اندر لکھ دیا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم کے اندر جائے گا، اور ہر ایک کا شقی یعنی بدبخت ہونا اور نیک بخت ہونا لکھ دیا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افلا نمکث علی کتابنا وندع العمل، کہ پھر ایسا نہیں کہ ہم کتاب کے اوپر ٹھہر جائیں اور ہم عمل کو چھوڑ دیں، یعنی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر اس طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقدیر کا مقصد بیان کرتے ہیں اور جو مفہوم ہمارے ذہن کے اندر غلط بیٹھا ہوا ہے اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق له، عمل کرو، ہر شخص جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے، اس کے لیے اس کو تیار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا کام یہ ہے کہ وہ عمل کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا وہ عمل کرے گا اس کے مطابق اس کے لیے راہ کو آسان کر دے گا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے حوالے سے بیان کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لیل کے اندر فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی جس نے دیا صدقہ کی اللہ کی راہ کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اور سب سے بہترین بات کی یعنی اسلام کی، اس نے ایمان کی، اس نے تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے آسانی والا راستہ آسان کر دیں گے۔ یعنی بندے کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام کرے گا، جب وہ نیکی کے کام کی طرف آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی والے راستوں کو آسان کر دے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں، راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا اس کا کہ یہ جو تمام کی تمام باتیں لکھ دی گئی ہیں اس سے بندے کو اس بات کی تسلی دے دی گئی کہ تمہیں مستقبل کے حوالے سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، تمہارا کام ہے کہ تم نیک عمل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک عمل کی وجہ سے تمہارے لیے راہ کو کھول دے گا۔ پھر آگے یہ جو ارشاد فرمایا اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جنتیوں والے کام کرتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگتا ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن رجب حملی رحمۃ اللہ تعالی نے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی سے لکھا ہے کہ یہ انتہائی نادر صورت ہے، ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص جنتیوں والے کام کر رہا ہو، نیک کام کر رہا ہو، اور پھر موت سے پہلے اس کے لیے ایسا معاملہ ہونے لگے کہ وہ برائی والے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت والے راستوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ اچھا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، نادر ہوتا ہے کہ بندہ ایسا شقی ہو اور وہ گناہوں کی طرف ایسا مائل ہو جائے کہ نیک کام کو چھوڑ کے برائیوں کی طرف چلا جائے۔ تو اصل یہ ہے بندے کے لیے کہ اس نے عمل کرنا ہے، وہ عمل کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں کی طرف لے آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، یعنی جو میری رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اس نے نیکیاں کرنی ہے، نیکی والے راستے کو اختیار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ کو آسان کرتا چلا جائے گا اور بندہ نیکیوں پر مستقیم ہوتا چلا جائے گا۔ بس کام یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ تقدیر کا جو دوسرا مقصد علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر، اور جو کچھ میرے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یعنی جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، زمین کے اندر پہنچتی ہے یا تمہاری جانوں کے اندر پہنچتی ہے، یہ نہیں ہوتی مگر یہ کہ جس کو ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو لکھ لیا ہوتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یہ تمام کا تمام لکھا جانا اس لیے ہے، اس بات پر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے تاکہ جو تمہیں نہ ملے اس پہ تم افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر تم پھولو نہ، اس پر تم اتراؤ نہ۔ اصل مقصد یہ ہے، یعنی جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو اس پہ صبر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دینے والا ہے، اگر اس کے طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے تو اس پر تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو یہ نہ اتراؤ کہ تمہیں اپنی طرف سے وہ چیز ملی ہے، تمہیں اپنی صلاحیتوں سے وہ چیز ملی ہے، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ جس نے وہ تمہیں چیز عطا کی ہے، اس نے پہلے سے تمہارے لیے یہ چیز لکھی ہوئی تھی، لہذا تمہیں یہ چیز ملی، تو اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اصل مقصد جو تقدیر کا ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل کیا جائے کہ ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے لیے لکھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہیں ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے ہمیں کامل اجر عطا فرمائے گا۔ اور جب کوئی نعمت پہنچے، کوئی اچھی بات پہنچے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ ہے اصل مقصد، اور ہمارے یہاں پر مقصد ہی اس کا دوسرا بنا لیا گیا۔ مزید اس حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر یا دیگر معاملوں کے اندر بندے کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن خاتمہ کا، اچھے خاتمے کی دعا کرتا رہے، یعنی وہ اپنے عمل کو مکمل نہ سمجھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے اور اس کا جو خاتمہ کرے وہ اچھا کرے۔ یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے ان چیزوں کو بیان کر کے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین اس بات سے بڑا ڈرا کرتے تھے کہ موت کے وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو جو ہمیں اصل چیز بتانے کی ہے وہ یہ بتانے کی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عمل پہ اتراتے ہوں یا اپنے عمل کو کافی سمجھتے ہوں اور پھر ہمیں جو نیکی کی توفیق مل رہی ہے وہ ہم سے چھین جائے اور موت سے پہلے پہلے ہم جو ہے وہ برائیوں والے کام کے اندر نعوذ باللہ کہیں پڑ نہ جائیں اور برا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بندے کو اس بات کے بارے میں سبق دیا گیا ہے کہ وہ اچھے عمل کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے اور اس کا خاتمہ اچھا کرے۔ اچھا اور برا خاتمہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر کے اندر، ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے، وہ وہی جانتا ہے، لیکن بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے اس سے وہی لوگ امن کے اندر رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ جو خسارے والے ہیں، یعنی جو خسارے والا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ جو خسارے والا ہے وہ نہیں ڈرتا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، نیک لوگ جو نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا خاتمہ کیسے ہوگا. اس حوالے سے کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات موجود ہیں، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے واقعات موجود ہیں کہ جس میں ان کا انداز بتایا گیا کہ وہ کس طریقے سے برے خاتمے سے ڈرا کرتے تھے. اچھا خاتمہ کیا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں، کچھ باتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ اچھا خاتمہ یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو، اچھا خاتمہ یہ ہے کہ موت سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہو، اچھا خاتمہ یہ ہے کہ موت سے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہو، اچھا خاتمہ احادیث طیبہ کے اندر جن جن باتوں کی بشارت دی گئی کہ ان دنوں میں مرنا یا اس مقام پہ انتقال ہونا یہ اس کے لیے باعث مغفرت ہے، مثلا جمعے کے دن مرنا یا رمضان کے مہینے میں مرنا یا کوئی شخص ڈوب کے مر جاتا ہے یا جو شہادت کے مرتبے بیان کیے گئے ہیں کہ کس کس طریقے سے شہادت ملتی ہے، ان تمام صورتوں کے اندر یہ اچھے خاتمے کی نشانیاں ہیں. اور برے خاتمہ اس کے برعکس کہ نعوذ باللہ من ذلک، سب سے برا خاتمہ تو یہ ہے کہ ایمان ہی ضائع ہو جائے، یہ برا خاتمہ ہے. پھر اگر ایمان ضائع نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ برے خاتمے کی صورت یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں پہ مرے اور اس کو توبہ کی توفیق موت سے پہلے نصیب نہ ہو، تو یہ بھی برا خاتمہ ہے. اگرچہ کہ وہ کفر والا برا خاتمہ نہیں لیکن یہ گناہوں والا برا خاتمہ ہے، اس سے بھی بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے. تو تقدیر کا ایک مقصد علماء نے یہ بیان کیا کہ بندہ اپنی موت کے وقت کے ایمان کی سلامتی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طالب رہے. یہاں پر ایک چھوٹے سے رسالے کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس حوالے سے کہ اگر آپ اس رسالے کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں اپنے برے خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے. پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو بندہ عمل کر رہا ہے اس میں اس کو، چونکہ مومن کا جو حال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنی ہے، یعنی اس نے ڈرنا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے. یہ دونوں کام اس نے کرنے ہیں. اولاً تو رحمت کا معنی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے کا مطلب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرے اور نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید کرے، رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر کے مجھے اپنی رحمت کے شائن شان جزا عطا فرمائے گا. رحمت پر امید رکھنے کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے. ایسے کو ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث ہیں ان کی حدیث پاک کے مطابق بیوقوف فرمایا بیوقوف ہے ایسا شخص کہ جو گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھتا ہے. رحمت پر امید کا معنی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بندہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتا ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور وہ گناہگاروں کو بھی معاف فرماتا ہے، لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے حدیث پاک کے مطابق کہ ہم نے نیک عمل کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی ہے. علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو بندہ زندگی گزارتا ہے اس میں زیادہ اس پر خوفداری ہونا چاہیے یا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے، یعنی نیک عمل کر رہا ہے ساتھ میں وہ ڈرتا رہے کہ کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس کا برا خاتمہ نہ ہو جائے، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید زیادہ رکھے. دونوں چیزیں رکھنی ہیں، لیکن زیادہ کیا رکھنا ہے اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ زندگی کے اندر وہ زیادہ خوف رکھے گا، ڈرے گا اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل ضائع ہو جائے، میرا ایمان ضائع ہو جائے. البتہ موت کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ امید رکھے گا، یعنی بوقت موت اس کو رحمت پر زیادہ امید ہونی چاہیے اور زندگی گزارتے ہوئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا اس حوالے سے انتہائی زبردست رسالہ ہے. اگر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ زندگی ہی تبدیل ہو جائے. اس کا نام ہے برے خاتمے کے اسباب، کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندے کا خاتمہ برا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نیک عمل کر رہا ہے لیکن نیک عمل کرنے کے باوجود بندہ برے خاتمے کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں کہ بندے کے برے خاتمے کے سبب بنتے ہیں، اس حوالے سے یہ انتہائی نادر رسالہ ہے. اور خود امیر السنت نے جب اس حوالے سے ملتان اجتماع کے اندر بیان کیا تھا اور پورا بیان بھی نہیں کر پائے تھے، روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو چکی تھی. لہذا اس رسالے کو آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ برے خاتمے کے اسباب کیا ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ برے خاتمے سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقدیر پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حد شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے اس کے اندر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی تقدیر کا جو صحیح مطلب مفہوم ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, بے مقصد بحث کرنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو تقدیر کے بارے میں بحث کرے گا, کلام کرے گا, کل بروز قیامت اسے سوال ہوگا, اور جو بحث نہیں کرے گا, کلام نہیں کرے گا, اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مقاصد بیان کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل اصل مقصد ہے, کہ بندہ مستقبل کی فکر چھوڑ کر کہ مستقبل میں میرے رزق کا کیا ہوگا, مستقبل میں میرے ساتھ کیا معاملہ آئے گا, اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کی ذات پر کامل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تقدیر کے اس مقصد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کر کے اجر کمایا جائے, اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے, اس پر پھولا نہ جائے. رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اسے اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. یہ ہمارا الحمدللہ عز و جل چوتھی حدیث پاک تفصیل کے ساتھ گزر گئی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب آئندہ کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور خصوصاً فی زمانہ بلکہ قدیم سے اس حدیث پاک کے حوالے سے جو مضمون اور سبق ہے اس پر بہت زیادہ ابحاث یہ علماء کی ہوتی رہی ہیں, اور جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ کلام کرتے رہے, اور جو اس حدیث پاک کے حوالے سے غلط مفہوم بعضوں نے سمجھا اس کا جواب بھی دیتے رہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر گفتگو کریں گے. اور حدیث پاک بدعت کے حوالے سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, یعنی جس نے ہمارے اس دین کے اندر کسی ایسی بات کو